أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا باسِ حکومتِ الٰہی در قرآن میں حکومتِ الٰہی کی راہ میں موانع یا حکومتِ الٰہی نہ ہونے کی صورت میں وہ عوامل جن کی پیروی لوگ کرتے ہیں حکومتِ طاغوت ہے، اور دوسرا اتباعِ اکثریت، کہ طاغوت بھی در حقیقت اتباع اکثریت کی وجہ سے حکومت طاغوتی قائم ہوتی ہے۔ متعدد آیات میں اکثریت کا ضعف و اکثریت کی کمزوری ذکر کی گئی ہے، کہ بڑی کمزوری، بے شعوری، لا علمی، نافہمی، گمراہی، یہ اکثریت کی عمومی بیماری ہے، اور اس قسم کی بیمار اکثریت اس قابل نہیں ہیں کہ اہم ترین شعبے میں اس کی پیروی کی جائے، جبکہ معمولی مسائل زندگی کے اکثریت کے سپرد نہیں کیے جاتے، وہاں پر متخصصین کے حوالے کیے جاتے ہیں، اکثریت سے رائے نہیں لی جاتی۔ مثلا زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کہ کس موسم میں فصل کاشت کرنی ہے، کون سی فصل کاشت کرنی ہے، اس کے لیے الیکشن نہیں ہوتے، اکثریت سے نہیں پوچھا جاتا۔ اور اگر انتخابات ہوں کہ اس سال ملک کے اندر چاول کاشت کرنا ہے، گندم کاشت کرنا ہے، مکئی کاشت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، احمقانہ کام سمجھا جاتا ہے، چونکہ کھیتی باڑی کسانوں کا کام ہے، اکثریت کا کام نہیں ہے، کہ اکثریت لا یعلمون، اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے، جن کا کام فقط غلہ کھانا ہے انہیں اگانا نہیں آتا، ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ غلہ کیسے اگائیں۔ اسی طرح صنعتی دنیا میں اکثریت متبع نہیں ہے، چونکہ لا یعلمون، اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ صنعت کیسے چلتی ہے۔ تمام امور دنیاوی بھی حتیٰ اکثریت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، اکثریت ایک آفت ہے ان امور کے لیے، دور رکھا جاتا ہے ان کو، اس لیے کہ اکثریت فقط ان امور سے استفادہ کرتی ہے، ان امور کی مدیریت یا ان امور کی تدبیر کے لیے لائق و قابل نہیں ہے۔ لیکن جو اہم ترین شعبہ ہے وہ حکومت کا ہے، زراعت اگر اکثریت کے کہنے پر خراب ہو جائے، ایک سال نقصان ہوگا لوگوں کا، دوسرے سال عبرت لے کر مناسب و درست کام کریں گے، یا صنعت اگر اکثریت کے رائے سے غلط فیصلہ ہو جائے صنعت کے بارے میں، دوسرے سال اس کی ترمیم ہو سکتی ہے، اور اگر حکومت کے متعلق اکثریت فیصلہ کرے یا ہمیشہ کے لیے یا ایک طولانی مدت کے لیے، فساد و خرابی ایجاد ہو جاتی ہے، اور یہ وہ حماقت ہے جو ہر دفعہ تکرار ہوتی ہے، یعنی بارہا اکثریت اس میں غلط اقدام کرتے ہیں، غلط اپنی بے شعوری کا ثبوت دیتے ہیں، لا علمی کا ثبوت دیتے ہیں، اور پھر خود اکثریت کو بھی اور دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے بہت زیادہ مدت تک اس کا خمیازہ۔ اسی طرح اگر دین اکثریت کے تابع ہو جائے یا علم اکثریت کے تابع ہو جائے، علمی مسائل متخصصین سے لے کر انتخابات منعقد کروائے گئے، ریاضی کے تمام مسائل پہ الیکشن ہو، فزکس کیمسٹری پہ الیکشن ہو، فقہی مسائل پہ الیکشن ہو کہ نماز واجب ہے یا نہیں ہے، روزہ اس سال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یا چاند دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، ان میں نہیں کرتے، اکثریت پر اعتماد نہیں کرتے، کہ جو اتنے اہم مسائل نہیں ہیں حکومت کے موضوع کے مقابلے میں، کہ حکومت بہت اہم موضوع ہے، سب سے اہم موضوع سب سے خراب انداز سے تشکیل دیتے ہیں، حتیٰ گھریلو مسائل، معمولی مسائل اکثریت کے حوالے نہیں کرتے، چونکہ دلیل بھی خود دیتے ہیں کہ لا یعلمون، قرآن جو بار بار دہرا رہا ہے کہ اکثریت لا شعور، بے شعور، لا علم، نافہم ہیں، یہی دلائل عوام کے بھی ہیں یا عمومی بھی ہیں، بہت سارے امور اکثریت کے حوالے نہ کرنے کے، مثلا کیوں سند اکثریت کے حوالے نہیں ہے، انتخابات نہیں ہوتے، جو کہ لا یعلمون، علمی مسائل اکثریت کی رائے سے کیوں طے نہیں پاتے، ریاضی فقہی مسائل، اس لیے کہ لا یعلمون، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، اور اسی طرح دوسرے عملی مسائل کیوں اکثریت کے حوالے نہیں ہیں، چونکہ خبر نہیں رکھتے وہ، بس قانون یہ ہے کہ جس چیز کی ان کو خبر نہیں ہے وہ ان سے نہیں پوچھی جائے گی، اسی طرح حاکمیت و حکومت کی بھی ان کو خبر نہیں ہے، یہ بھی ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، وہ دین کی بھی ان کو خبر نہیں ہے، دین بھی ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، سورہ مبارکہ زمر آیا 49 میں اسی نقطے کو بیان کیا گیا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خوب، ان آیات کے اندر بعض مضامین جس مقصد کے لیے ہم انہیں مشاہدہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اہم موضوعات دوسرے ہیں جو ابھی ہمارے موضوع بحث نہیں ہیں، جس طرح اس آیت کے اندر ہے انسان کی، یہ انسان شناسی سے متعلق بحث ہے، یہ آیہ کریمہ سورہ زمر کی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، اس وقت بہت دعائیں مانگتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، مالی مشکل پڑ جاتی ہے اس کو، اس کسی بھی حوالے سے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا، اور پھر جب ہم اسے نعمت اپنی دیتے ہیں، قال انما اوتیته على علم، پھر نہیں کہتا اللہ نے دی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ اپنے مہارت و تجربے اور علم و آگاہی، کوشش، اپنی کوشش سے سب کچھ کیا ہے، حاصل کیا ہے میں نے، سختی میں، زحمت میں، پریشانی میں خدا کو پکارتا ہے، اور نعمت جب اسے مل جاتی ہے اسے اپنے نام کر لیتا ہے کہ یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے، بل ہے یا فتنتن، یہ آزمائش ہے اس کے لیے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اکثر اس بات کو درک نہیں کرتے، قابل فہم نہیں ہے اکثر کے لیے یہ نقطہ، سورہ غافر میں دوسرا نام سورہ غافر کا سورہ مومن ہے، سورہ غافر بعض قرآن ایسے ہیں جن میں سورہ اس کو غافر لکھا گیا، بعض میں مومن، آیا 36 ہے یہ آیات کریمہ کا سورہ مبارکہ غافر میں، آیا 57 سے لے کر 61 تک، یہ مجموعہ یہ آیات اسی نقطے کے متعلق ہے، البتہ اصل بات اور ہے لیکن ضمناً یہ نقطہ بھی تذکر دیا گیا ہے، آیات 56 میں ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع البصیر۔ بعض خدا کی آیات میں بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، سلطان بہت ہی مضبوط قوی دلیل کو کہتے ہیں، یا ایسی نشانی علامت جو بہت واضح و روشن ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو آیات الہی میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی حجت کے بحث کرتے ہیں، آگاہی نہیں ہوتی ان کے پاس، کیوں کرتے ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، یہ کبر و غرور کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، بغیر دلیل کے آیات الہی میں بات کرنا، آیات لفظی کے خداوند تبارک و تعالیٰ میں بھی اور آیات عینی ہیں حق تعالیٰ میں، جاہلانہ بات کرتے ہیں، غافلانہ بات کرتے ہیں۔ ما ہم بے بالغی ہے، یہ ہرگز اس حق تک یا آیات حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ فاستعذ باللہ، پناہ مانگے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، انہ ہو السمیع البصیر، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کائنات بنانا انسان کی خلقت سے بڑا کام ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان اس واضح مطلب کو نہیں درک نہیں کرتے، لا یعلمون، کہ کائنات کا خلق کرنا زیادہ عظیم ہے، اکبر ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اعمی و بصیر مساوی نہیں ہیں، اعمی نافہم ہی کے معنی میں ہے، چونکہ قرآن مجید نے کم موارد میں اعمی حسی نابینا کو کہا ہے، بیشتر موارد میں اعمی سے مراد بصیرت کا نابینا ہے، جس کی آنکھیں بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ اعمی و بصیر برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اسی طرح مومن و صاحب عمل صالح اور مسیء، مسیء جو صاحب سیئات ہو، یہ برابر نہیں ہیں۔ اعمی و بصیر، باشعور و بے شعور برابر نہیں ہیں۔ ہر وہ نظام جس کے اندر باشعور و بے شعور یکجا مانے جائیں، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ مثلا یہی اکثریتی جمہوری نظام میں اعمی بھی ووٹ دیتا ہے، بصیر بھی ووٹ دیتا ہے، اور دونوں کے ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے، ایک ہی قدر ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، دونوں ووٹر ہیں۔ ایک بیوقوف احمق کہ دین جس سے تمام اختیارات سلب کر لیتا ہے، حتیٰ اس کی اپنی زندگی کے، وہ امور بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں، لیکن جمہوریت میں اس کو بھی پورا حق ہے حاکم بنانے کا، جسے اپنا حق نہیں دین دیتا، خود اپنی ذات کا، اگر اس کے پاس پیسے ہیں، اپنے ذاتی پیسے ہیں، ان پیسوں پر بھی تصرف کا حق اس کو نہیں ہے، چونکہ بے وقوف ہے، لیکن اس بے وقوف کا ووٹ ہے، حاکم بنا سکتا ہے، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنے لیے کوئی چیز مارکیٹ سے نہیں خرید سکتا۔ بے وقوف اگر جائے اپنے مال سے بازار سے کوئی چیز خریدے، یہ معاملہ باطل ہے، غلط ہے، جس نے یہ معاملہ کیا ہے اور اسے پتہ ہے میں بے وقوف کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، غلط معاملہ، باطل معاملہ کر رہا ہے، نہ کرے اس کے ساتھ معاملہ، چونکہ وہ نافہم ہے، دین اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کاروبار کریں، معاملات کریں۔ اب اس حد تک پابندی ہے اس کے لیے، بے وقوف کے لیے، اور اسی کو برابر کا حق ہے حکومت کی تشکیل میں، اکثریتی نظام میں. اس قسم کے آیات فراوان ہیں جن میں ایک منفی اور ایک مثبت پہلو کے درمیان قرآن نے موازنہ کیا ہے، اور پھر انکاری استفہام کے ساتھ اس مطلب کو تفہیم کیا ہے قرآن کریم نے کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں، عالم و جاہل ایک جیسے ہیں، مجاہد و قائد ایک جیسے ہیں، عامى و بصیر ایک جیسے ہیں، ظلمت و نور برابر ہیں، یا مومن و مسیء برابر ہیں. ان کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جن نظام میں، جس انسانی معاشرے کے اندر یا جس طبقے کے اندر معیار نہ ہوں، اقدار معیار نہ ہوں، الہی معیارات نہ ہوں، وہاں یہ برابر ہو جاتے ہیں. اگر معیاروں کو نظر انداز قرار دیا جائے، الہی معیاروں کو ساقط قرار دیا جائے، انسانی ہمدردی کے مطابق یا نگاہ انسانی کے مطابق یا فلاں کے مطابق، یہ برابر ہیں سارے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. چونکہ آپ نے معیار سارے ختم کر دیے، اب ان میں کوئی فرق نہیں رہا آپس میں، کہ خرابی و فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے. معیارات کو الغا قرار دیا جاتا ہے، ملغا قرار دیتے ہیں، اقدار کو ملغا قرار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فاسد و صالح کو برابر قرار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عادل و ظالم ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم و جاہل برابر ہو جاتے ہیں، و بلکہ الٹ ہو جاتا ہے، جاہل برتر از عالم شمار ہوتا ہے، یا عامى بہتر از بصیر ثابت ہوتا ہے. وما یستوی العمی والبصیر، برابر نہیں ہیں عامى و بصیر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اسی طرح برابر نہیں ہیں مومن صاحب عمل صالح و مسیء صاحب سیئات. ایک ایسا انسان جو مومن ہے و صالح، وہ ہرگز برابر نہیں ہیں مسیء کے. مسیء یعنی جس کے ہر شعبے میں سیئہ ہے، اخلاق سیئہ، ملکات سیئہ، اعمال سیئہ، افکار سیئہ، ہر چیز اس کی سیئہ ہے، گناہکارانہ ہے، فاسد ہے، ظالمانہ ہے، یہ کس طرح برابر ہیں؟ مومن و مسیء ہرگز برابر نہیں. قلیلا ما تتذکرون، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت نے آنا ہے، یقینی ترین چیز قیامت ہے. لا ریب فیہا، لا ریب ہے قیامت، لا ریب ہے، یعنی ایک ایسا موضوع مسلم، واضح، روشن. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اکثریت واضح چیز پر لا ریب میں بھی ایمان نہیں رکھتے. اس سے بڑا ضعف اکثریت کا اور کیا ہوگا کہ جو چیز لا ریب ہے، قابل شک نہیں ہے، اس پر ایمان بھی نہیں ان کا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پکارو مجھے اور جواب بھی لو. مانگنے میں اور پکارنے میں فرق ہے، کہ بارہا بیان کیا ہے، دعا خدا کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک دعا کا ضمنی عمل ہے، وہ دعا سے ہٹ کر ہے. اثناء دعا میں سوال بھی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک، مثلا آپ کی دعائیں شروع یہاں سے ہوتی ہیں، اللہم یا لا الہ الا، اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، پکار سے، دعا سے. ضمن میں آ کے سوال بھی کر دیتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، میں پروردگارہ تجھ سے مانگتا بھی ہوں، پکار کے پھر مانگا جاتا ہے، مانگنے کو دعا نہیں کہتے، مانگنا سوال ہے، طلب، دعا پکارنا ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں دونوں، سوال بھی، مانگنا بھی اور دعا بھی، سوال سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے اللہ کو پکارنا، دعا بڑی ضرورت ہے، سوال دوسرے درجے کی ضرورت ہے، چونکہ سوال میں عموماً ہم وہ چیز طلب نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے، ہمیں خواہشات کی ترجمانی کرتے ہیں، ہوا و ہوس کی ترجمانی کرتے ہیں، ضرورتیں طلب نہیں کرتے اور نامناسب چیزیں اپنے لیے مانگتے ہیں سوال میں۔ سوال کا پورا ہونا یقینی نہیں ہے، ضمانت شدہ نہیں ہے کہ یہ سوال آپ کا پورا ہوگا، چونکہ آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں خود آپ کی طلب میں ہی تضاد ہے، ایک ہی جملے میں کئی دعائیں مانگتے ہیں اور خود اگر وہ ساری دے دی جائیں آپ کو تو آپ خود مخمصے میں پھنس جائیں گے، جتنی چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ساری فوراً دے دی جائیں ہمیں، وہ خود ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ جیسے وہ مولانا ثواب بتا رہے تھے روزے کا، پہلے روزے پہ 1,000 حور، دوسرے روزے پہ 10,000 حور، تیسرے روزے پہ 1,00,000 حور، جو جو روزہ بڑھتا جا رہا تھا اور حوریں ضرب ہوتی جا رہی تھیں، وہ ساتویں آٹھویں روزے پہ پہنچے تو مومن گھبرا گیا کہ مولانا یہاں رکیے، یہ ان کو سنبھالے گا کون، یہ تو حساب کتاب سے ہی نکل گیا مسئلہ، گھبرا گیا وہ، اوروں کے عدد سن کر گھبرا گیا، اگر وہ مل جائیں اس کو تو کیا اشر ہوگا اس کا۔ یہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں خداوند تعالیٰ سے یہ سب دے دیا جائے ہمیں، ایک وبال بن جائے گا، عملاً ہے ابھی بھی وبال والے مبتلا بے وبال لوگ ہیں، ان کے گھروں میں دیکھیں انہیں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو ابھی وبال بن گئی ہیں، وبال یعنی رکاوٹ، درد سر، مشکل، جان چھڑاتے ہیں ان سے۔ ایک زمانے میں انسان طلب کرتا ہے، یہی دوسرے زمانے میں وبال بن جاتی ہے۔ یہ چیز آپ جتنے کھانے مثلا لذیذ کھانے اللہ سے مانگتے ہیں یہ سارے دے دیے جائیں، ایک ہفتے کے اندر اندر ہارٹ اٹیک ہو کے کام تمام ہو جائے گا، یہ سارے اگر دے دیے جائیں۔ اپنی ہی سوالات میں جو اللہ سے مانگتے ہیں اس میں، اس کے اندر تضاد پہ غور کریں ہم کہ میں کیا متضاد چیزیں مانگ رہا ہوں خداوند تعالیٰ سے۔ دعا ضرورت ہے انسان کی، خدا سے ارتباط ضروری ہے، سوال سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو دعا سے حل ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہیں جواب دوں گا، تمام دعائیں مجاب ہیں، سارے سوال مجاب نہیں ہیں، سوال دیکھا جاتا ہے پہلے کہ آیا قابل قبول ہے، منظور کریں یا نہ کریں، لیکن دعا ساری سنی جاتی ہے، پکار ساری سنی جاتی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میری عبادت سے استکباریت دکھاتے ہیں، مستکبر جو اظہار بڑھائی کرتے ہیں، ان کو آر محسوس ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، بندگی کرتے ہوئے اظہار بندگی خدا کے سامنے جب کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آر ننگ محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رات تمہارے سکون کے لیے و نہار دن تمہاری دیکھنے کے لیے بنایا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اور یہ لطف خدا ہے تمہارے اوپر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں. اسی ایک سیاق کے اندر چند دفعہ تکرار کے ساتھ قرآن کا فرمانا ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر الناس لا یؤمنون, و اکثر الناس لا یشکرون. اکثریت مومن بھی نہیں ہے, اکثریت عالم بھی نہیں ہے, اکثریت شاکر بھی نہیں ہے. ایک ایسی ناسپاس اکثریت, نافہم اکثریت اور بے ایمان اکثریت, اس اکثریت کی تباہ کریں گے. لا یؤمنون, سورہ فصلت, اس کی بھی دو نام ہیں, فصلت یا حامیم سجدہ. اس میں آغاز سورہ مبارکہ فصلت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. کہ خود قرآن ہی کے متعلق آغاز ہے کہ تنزیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمان و رحیم کی طرف سے, جس کے اندر تفصیل ہے. کتاب فصلت آیاتہ, تفصیل ہے, یہ خاص اصطلاح ہے قرآن کریم کی. تفصیل تھوڑی سی مختلف ہے اردو اور فارسی اصطلاح سے, اس فصل کے مقابلے میں ہے جم, یعنی یہ ایک جم کی تفصیل ہے. قرآن دو صورتوں میں ہے, ایک قرآن ہے جس میں آیات مفصل نہیں ہیں, اور ایک قرآن ایسا ہے جس میں آیات مفصل ہیں. ہم عموماً تفصیل کہتے ہیں لمبی چیز کو, مختصر اور مفصل. مختصر بات ہے, مفصل بات ہے. لمبی بات کریں تفصیلی بات ہے, مختصر بات کریں خلاصہ بیان کریں تو کہتے ہیں یہ مختصر ہے. تفصیل جم کے مقابلے میں ہے, یعنی وہ تمام چیز جو تفصیل ہے وہ ساری یہاں موجود ہے لیکن متمایز نہیں ہے. تمام مطالب, تمام نکات, تمام حقیقت یکجا موجود ہے اور تمایز نہیں ہے اس کے اندر. اور انہی حقائق کو اگر تمایز کے ساتھ بیان کیا جائے, یہ تفصیل ہے. چونکہ اشیاء ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں تمایز کی وجہ سے, میز کی وجہ سے. اگر یہ میز و تمایز نہ ہو امور کے اندر, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. مثلا ستون اور چھت, یا ستون اور فرش, یا ستون اور درخت, تمایز کی وجہ سے ایک ستون ہے ایک درخت ہے. یہ تمایز اگر ان کے درمیان ہٹا دیا جائے, میز ختم کر دیا جائے, درخت بھی ہے ستون بھی ہے لیکن قابل شناخت نہیں ہے. اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ درخت ہے یا ستون ہے. شناخت کے لیے تمایز ضروری ہے, اور قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہیں, ساتھ ہی تفصیل بھی ہیں. کتاب فصلت, یہ شناخت قرآن کی بات ہے البتہ, اس موجودہ موضوع سے متعلق نہیں. قرآن نے قرآن کی پہچان بھی کروائی ہے. قرآن کا ایک اہم موضوع قرآن شناسی ہے, کیا کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک اہم موضوع یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا قوم مقدسہ میں, یادش بخیر, ان توفیقات میں سے اور رہ گیا ہے، شناخت قرآن کا دوسرا حصہ رہ گیا تھا، وہ مطالب بیان نہیں ہوئے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآن کتاب کی صفت ہے، نام نہیں ہے، اصل کتاب ہے، اصل جو اس کا عنوان اصلی ہے اس منشور ہدایت کا وہ کتاب ہے، الکتاب، قرآن اس کی صفت ہے، یہ کتاب قرآن ہے، اصل کتاب ہے لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اور اسی عنوان یا اسی صفت نے ایک بڑا اہم پہلو کتاب کا واضح کیا ہے، اس کا قرآن ہونا۔ غالباً یہ بات آئی ہے اس میں اسماء شرح، اسماء قرآن میں خود قرآن ہی کے بارے میں، خود اس لفظ کے بارے میں بھی بات ہے جہاں تک یاد پڑتا ہے، شاید کتابی شکل میں آنے والی ہے انشاءاللہ۔ قرآن صفت ہے اس کی، کتاب، ان اس آیت کے اندر بھی اسی طرح سے ترکیب یہی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ تنزیل کتاب ہے۔ فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، عربی ہونا بھی صفت ہے اس کی، قرآن ہونا بھی صفت ہے، مفصل ہونا بھی صفت ہے، اصل کتاب ہے، ان صفات کے ساتھ کہ یہ کتاب مفصل ہے، یہ کتاب بصورت قرآن ہے، یہ کتاب بصورت عربی ہے۔ کیوں اس طرح سے کیا، یعنی کتاب کو مفصل بھی کیا، کتاب کو قرآن بھی کیا، کتاب کو عربی بھی بنایا، لقوم یعلمون، ایک قوم کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کے علم میں آ جائے، قابل فہم بنانے کے لیے۔ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب بشیر بھی ہے و نذیر بھی ہے، لیکن اسی کتاب جس کو خدا نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، فاعرض اکثرهم، اکثریت نے قرآن سے اعراض کیا ہے، دور ہیں، اکثر قرآن سے دور ہیں، فہم لا یسمعون، سنتے نہیں ہیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ اکثریت دور ہیں قرآن سے، سنتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھ گیا ہے، فی اکنتن، ہمارے دلوں کے اوپر حجاب آ گیا ہے، جو کچھ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ فی آذاننا وقرن، ہمارے کان بھاری ہو گئے ہیں، سنتے نہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، آپ کو جو مرضی ہے، رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، ہم اپنی راہ پر ہی جاری رہیں، ہم اپنی راہ پر جائیں گے، آپ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمارے دل بھی تیار نہیں ہیں، ہمارے کان بھی آپ کی طرف نہیں ہیں متوجہ، ہمارے نگاہیں بھی نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، آپ کو جو جی چاہتا ہے کریں، ہم اپنی راہ پر جاری رہیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ کیا عرض کیا کہ اصل نقطہ قرآن شناسی سے متعلق ہے، لیکن قرآن ہی کے بارے میں اکثریت کو یہاں بھی الگ کر دیا گیا ہے کہ اکثر قرآن سے دور ہیں، اکثر کے دلوں پر پردہ ہے، اکثر کے کان بھاری ہیں، اکثر سنتے نہیں ہیں، اکثر کا یہ کہنا ہے رسول اللہ کو کہ آپ جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم اپنا کام کریں گے، اب آپ ان کو قرآن میں حکومت الہی، اکثریت کا کیا رد عمل ہوتا ہے، آپ ابھی بھی ان کو پڑھائیں یہی قرآن، حکومت الہی بتائیں، اکثر یہ کہیں گے فعمل اننا عاملون، آپ جو کہنا چاہتے ہو کہو، ہم نے تو ووٹ دینا ہے. فعمل اننا عاملون، ہم جو کر رہے ہیں وہی کریں گے، آپ کی جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم پابند نہیں ہیں آپ کی بات کی. اکثر اعراض رکھتے ہیں قرآن سے، منبع ہدایت سے. جہنمیوں کا تفکر، مجرمین، مجرمانہ تفکر قرآن ذکر کر رہے ہیں، مجرمین کی سوچ اور رویہ کیا ہوتا ہے. مجرم کے لیے فرق نہیں پڑتا، وہ جہنم میں ہو، جنت میں ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، برزخ میں ہو، مجرم مجرم ہی ہوتا ہے. جیل میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، جرم اور مجرم میں فرق ہے. جرم بسا اوقات سرزد ہو جاتا ہے، لیکن مجرم سے سرزد نہیں ہوتا، کسی غیر مجرم سے جرم ہو جاتا ہے. جرم غلطی ہے، نقصان ہے، حد کو توڑنا ہے، ٹوٹ جاتی ہے حد. اس وقت انسان نادانستگی میں یا کسی اضطراب یا اضطرار کی بنا پر کوئی حد توڑ دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مجرم کار فرما نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، ایک مجرمانہ شخصیت اس حد شکنی کے پیچھے نہیں ہے. جس طرح بے نظمی ایک عمل ہے، نظم کے خلاف ورزی ہے، تخلف ہے، لیکن اس تخلف کے پیچھے ایک بے نظم شخصیت نہیں ہے. وہ ہو جاتا ہے منظم شخصیت ہے، استوار شخصیت ہے، مستقیم شخصیت ہے، لیکن کسی وجہ سے اس سے بھی بے نظمی ہو گئی سرزد. اسی طرح جرائم ہیں، بہت سارے لوگوں سے حد ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مجرم نہیں بیٹھا ہوتا اندر شخصیت. سب سے خطرناک وہ ہے کہ جب ایک جرم کے پیچھے مجرم بھی موجود ہو. بہت سارے مجرم ہیں، جرم نہیں کر سکتے چونکہ رکاوٹیں ہیں، جی چاہتا ہے ان کا جرم کریں لیکن ڈرتے ہیں، کوئی انہیں جرم کرنے نہیں دیتا. وہاں مجرم موجود ہے، جرم نہیں ہے. وقفہ ہے، جرائم انجام نہیں دے رہا. جرم شناسی اور مجرم شناسی باقاعدہ علم کی شکل اختیار کر گیا ہے اس وقت. ایک سائنس ہے جرم شناسی و مجرم شناسی، چونکہ اتنا اہم موضوع ہے جس نے عمومیت اختیار کر لی ہے. تمام انسانی معاشرہ اس علم کا محتاج ہے، جس طرح جراثیم شناسی، میکروب شناسی، وائرس شناسی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. میڈیکل کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، انہیں زیادہ اسی کی طرف انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ اتنی بیماریاں اور ان بیماریوں کے عوامل. اسی طرح انسانی سوسائٹی کو بچانے کے لیے جسم سے زیادہ اہم انسانی معاشرہ ہے. انسانی معاشرے کے جراثیم مجرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ، اردو میں اس طرح جرائم پیشہ لوگ. جرائم پیشہ لوگ بے شک جرم نہ بھی کرے تو بھی مضر ہیں. عدالتی نظام، فقہی نظام مجرم کو نہیں کچھ کہتا، جرم کو پکڑتا ہے، جرم ختم کرتا ہے. مجرم بے شک رہے، مثلا ایک فقی کا یہی حکم ہوتا ہے کہ جب تک جرم نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے. جرم ہوگا پھر حکم صادر ہوگا، چونکہ حکم جرم کے لیے ہے. اگر مجرم موجود ہے اور اس نے ابھی جرم نہیں کیا، فقہ کی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تمام حقوق رکھتا ہے یہ شخص، لیکن دین حساس ہے. دین کہتے ہیں نا، جرم سے بدتر مجرم ہے. جب تک مجرم موجود ہے معاشرہ ناامن ہے. مجرم ختم ہو. مجرم ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ قتل کر دیا جائے، یعنی مجرمانہ شخصیت ختم ہو جائے اس کی، مجرمانہ رجحان اس کا ختم ہو جائے، اس کی تربیت ہو. اب توجہ کریں، مجرمین جہنم میں کیا کہہ رہے ہیں، جہنم میں جا کر بھی حالانکہ وہاں جرم نہیں کر سکتے، مجرم جب جہنم میں جائے گا سوچ وہاں بھی مجرمانہ ہے، جرم نہیں کر سکتا. موت کے بعد جرم کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، لیکن مجرمانہ شخصیت ساتھ جہنم تک گئی ہے. آگے قبر میں اتارا، قبر سے پہلے پہلے جرم کی بساط لپیٹ لی گئی کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. آیا 75 کے بعد ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم میں ہیں. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس میں مبتلا رہیں گے. وما ظلمناہم، اور یوں نہیں کہ ہم نے اتنا سخت عذاب سزا ان کو دی ہے، اللہ نے، وما ظلمناہم، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، یہ خود ظالم تھے. ونادوا، اب یہ سوچ مجرمانہ سوچ ہے یہ، ونادوا مجرم، جو مجرم کی سوچ، مجرم کی باتیں، مجرم کا لہجہ، مجرم کے معیارات، جرم شناسی و مجرم شناسی میں یہی چیزیں اہم ہیں بہت. اب توجہ کریں، یہ جہنم میں کیا کہیں گے، عذاب میں ہوں گے اور اس عذاب میں کمی طلب کریں گے، لیکن مجرمانہ لہجے میں، مجرمانہ انداز میں. ونادوا، ندا دیں گے، شور مچائیں گے. یا مالکو، مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، جہنم کا نگہبان فرشتہ، اس کا نام مالک ہے، جنت کے نگہبان کا نام رضوان ہے. ونادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک، جہنم کے مسئول کو کہیں گے کہ تیرا رب فیصلہ کرے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا رب، یہ مجرم کی سوچ ہے. مثلا مجرمانہ ذہنیت کیا ہے، کہ اگر کسی کے ذہن میں نعوذ باللہ، کوئی فرض کریں یہاں کوئی اگر مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے، فرضی مجرم، وہ مبصر کو کیا کہے گا، چو اپنے استاد کو کہو جا کر جو کرنا ہے کر لے، اپنے استاد کو کہو، وہ تیرا بھی تو استاد ہے وہ. لیکن یہ مجرمانہ لہجہ ہے، اپنے بھائی کو کہے گا کہ، یہ نہیں کہے گا بھائی کو کہ میرے باپ کو یہ کہو، کہے گا جو جا اپنے باپ کو جا کر یہ کہے. یہ مجرمانہ ذہنیت ہے، یہ شخصیت ہے مجرمانہ. ایک عام مقولہ ہے اردو میں، حکیمانہ ہے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ، چونکہ چوری فیل ہے، ہیرا پھیری شخصیت ہے. چوری چھوٹ سکتی ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ ہیرا پھیری شخصیت کے اندر ہے، ہیرا پھیری ہمیشہ ہے اس کے اندر، مگر یہ کہ تبدیل ہو اپنی شخصیت کے اندر، ایک انقلاب برپا کرے، توبہ نسو، توبہ حقیقی کرے اور شخصیت بدل دے اپنی، کہ یہ ممکن ہے اس کے لیے. لیکن جب تک صرف اس نے عمل چھوڑا ہے کہ اب تو میں نہیں کرتا یہ کام، وہ ٹھیک ہے نہیں کرتے، لیکن سوچ تو وہی ہے اس کے ذہن میں. یا مالکو لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمارے لیے یہ فیصلہ کرے، تیرا رب، یعنی جہنم کے فرشتے کو کہیں گے کہ تیرا رب ہمارے لیے، جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو یہ کہتے تھے کہ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ تو اپنے رب کو بلا، یہ نہیں کہتے تھے کہ ادعو لنا ربنا، ہمارے پروردگار کو پکار، کہتے تھے اپنے نبی کو پکار. یہ ان کے بے تربیتی کی ایک علامت ہے کہ ہمیشہ رسول اللہ، ہمیشہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ادعو لنا ربک، اے موسیٰ تو اپنے رب سے کہے، کہ یہ اقرار بھی نہ ہو ان کا کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، چونکہ اس میں بندگی آ جاتی ہے، احترام آ جاتا ہے، مجرم اتنا بھی احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں بیوی جب آپس میں بے احترامی کرتے ہیں ایک دوسرے کے، احترام ادب اگر ہو، شوہر بیوی کے ماں باپ کو خود اپنے ماں باپ تصور کرتا ہے، جو با ادب ہیں وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو، سسر ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارتا ہے جن الفاظ سے اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، یا ان کے مترادف یا انہی جیسے کچھ ملتے جلتے الفاظ۔ آج کل کے ڈیجیٹل انکل کہہ دیتے ہیں، انٹی کہہ دیتے ہیں ساس کو، اب یہ بھی ایک احترام ہے انکل کہہ دینا بھی۔ سب سے بڑی بدتمیزی یہ ہے کہ اسے کہے تیری ماں، مثلا شوہر بیوی کو کہے کہ تیری ماں نے یہ کہا ہے، تیرے باپ نے یہ کہا ہے، اور بیوی بھی شوہر کو یہ کہے کہ تیرے ماں باپ یوں ہیں۔ جب یہ لہجہ دونوں کے زبان میں آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیتوں میں خلل ہے، بدتمیزی ان کی شخصیت کے اندر چلی گئی ہے، بے ادبی گستاخی ان کی روحوں میں داخل ہو گئی۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، یعنی اپنے رب سے کہو کہ نکالے ہمیں یہاں سے، جہنم سے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے کہو، کہتے ہیں آپ اپنے رب سے کہو ہمیں نکالے یہاں سے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرہم للحق کارہون، ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا ہے لیکن اکثریت حق کو ناپسند سمجھتی ہے، ناگوار سمجھتی ہے، حق کی نسبت اکثریت کارے ہیں، بے میل ہیں، حق کی طرف نہیں جاتے۔ ام ابرمو امرن فانا مبرمون، سورہ بلے رہ گئی چند آیات، پھر بھی وقت ختم ہو گیا ہے، باقی بات وصلی اللہ علیہ وسلم۔